الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا صدق الله العظيم. سورة المائدة کا رکوع نمبر 3 ہم شروع کر رہے ہیں. عرض کیا جا چکا ہے کہ پہلے دو رکوع اس میں کچھ احکامات آئے شریعت کے, اور اب رکوع جو آ رہے ہیں 9 رکوع تقریباً اس میں شریعت اور نفاذ شریعت کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو آئی. تیسرے رکوع میں بنی اسرائیل میں سے یہود کا ذکر آ رہا ہے اور ان کی جو نافرمانیاں تھیں اس کا ذکر ہے, اور نصارہ کا ذکر بھی آئے گا. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی بیان فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی عطا کردہ ہدایت کو تھام لیں تو اللہ کے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل ہو جائیں. یہود و نصارہ کے برے عقائد کا بھی رد کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا, اور ہم نے ان میں سے مقرر کیے 12 نقیب. 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے, ان 12 بیٹوں سے آگے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے. اور قبائلی زندگی میں جھگڑے ہو جانا معمول کی بات ہوا کرتی تھی, تو 12 قبیلوں کے علیحدہ علیحدہ 12 سردار مقرر کر دیے گئے. وقال اللہ انی معاکم, اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ, اور اگر تم نماز قائم رکھو گے. وآتیتم الزکاۃ, اور زکات ادا کرو گے. وآمنتم برسلی, اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے. وعذرتموہم, اور ان کی مدد کرو گے. رسولوں کی مدد کیا ہے؟ ان کے دین کی جد و جہد میں ان کے ساتھ شامل ہونا. یہی ذکر آئے گا انشاءاللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سورہ الاعراف آیت نمبر 157 میں, کہ کامیاب ہونے کے لیے ایک شرط لازم یہ ہے کہ رسول وعذروہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جائے, مراد دین کی جد و جہد میں ان کا دست و بازو بننا. بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا گیا کہ وآمنتم برسولی, تم ایمان لاؤ گے میرے رسولوں پر. وعذرتموہم, اور ان کی مدد کرو گے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور اللہ کو قرض حسن دو گے. اس کی بدعات البقرہ کے مضامین میں آ چکی. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, میں ضرور تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا, یعنی معاف فرما دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ, اور ضرور تمہیں داخل کروں گا باغات میں. تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ, پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا. فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, تو یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اب ان کی نافرمانی اور اس کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت, اس کا ذکر. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, سو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے. لَعَنَّاهُمْ, ہم نے ان پر لعنت کی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. کتنے سخت ہو گئے تھے ان کے دل, پتھروں سے بھی زیادہ. ہم پڑھ چکے سورہ البقرہ آیت 74 میں بھی کہ پتھروں سے زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے. یحرفون الکلیم عن مواضعه, وہ کلام کو اس کے موقع محض سے پھیر دیتے ہیں, مرادیں بدل دیتے ہیں. ونسوا حظا مما ذکروا به, اور وہ بھول گئے اس کا بڑا حصہ جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے, ولا تزالوا تطلعوا على قائنۃ منھم, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان کی جانب سے خبر پاتے ہی رہیں گے خیانت کی. الا قلیلا منھم, سوائے ان میں سے چند ایک کے. مراد کیا ہے؟ یہ یہود کے قبائل جو مدینے میں آباد تھے, انہوں نے حمایت کے معاہدے کیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, لیکن ان تمام قبائل نے اس کی نافرمانی پر کی, اس کی طرف اشارہ کہ خیانت تو کرتے ہی رہیں گے یہ لوگ. فاعف عنہم, انہیں معاف کیجیے. واصفح, اور درگزر کیجیے. ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ احسان یعنی عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اس کے بعد نصارہ کا ذکر. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى, اور ان لوگوں تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ, ہم نے ان کا عہد لیا. فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ, پھر وہ اس کا بڑا حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم نے ان کے درمیان ڈال دی روز قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض. اب ایک بغض اور عداوت یہود اور نصارہ کے آپس میں. یہود عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ولد الزنا کہتے تھے, ان کا انکار کرتے تھے, اور نصارہ ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہتے تھے. زمین آسمان کا فرق, اختلاف, تو دشمنیاں بھی رہی ان کی, اور یہودیوں کی پٹائی بھی ہوتی رہی نصارہ کے ہاتھوں, مثلا ٹائٹس رومی کے ہاتھوں 70 عیسوی میں, وغیرہ وغیرہ. ایک تو یہ ان کے درمیان, اور ایک ود ان نصارہ, اہل کتاب میں سے عیسائیوں کے اپنے درمیان پروٹیسٹنٹس اور کیتھولک ان کے شدید اختلافات، آئرلینڈ کے اندر جو شدید خونریزی کا سلسلہ جاری رہا کئی برسوں تک، وہ اسی بنیاد پر کہ ان نصارہ کے آپس میں اپنی ایک دوسرے کے اختلافات، کچھ کتابوں کے ماننے پر اختلاف، ایک چرچ وہ دوسرے کی چرچ کی کتاب کو ماننے کو جو وہ اون کرتی ماننے کو تیار نہیں، دوسرا چرچ ان کی کتاب ماننے کو تیار نہیں، کہیں کنگز جیمز ورژن ہے کہ 73 بکس ہیں اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ 66 کو مانتا ہے، 73 کو ماننے سے انکار کرتا ہے، وہ کچھ کا انکار کرتا ہے وہ، تو ان کے درمیان بھی شدید نفرتیں اور عداوت ہیں. ایک چیز ذہن میں آ سکتی کہ آج بھی یہود و نصارہ ملے ہوئے آپس میں، اسرائیل کی حکومت وہ امریکہ اور برطانیہ جو کہ عیسائی ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہے، تو کیا یہ بات قرآن کے خلاف جا رہی ہے؟ قطعاً نہیں. قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا جو انشاءاللہ آیت نمبر 51 میں آئے گا، اسی صورت میں بعد ہوں اولیاء و بعد ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ تھی ایک پیشن گوئی قرآن کی 1400 برس پہلے کی جو آج پوری ہو گئی کہ پوپ نے بھی ویٹیکن میں بیٹھ کر یہودیوں کو بری الذمہ قرار دے دیا کہ انہوں نے کوئی قتل نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور پوپ نے کہا کہ ان پر کوئی الزام نہیں. اور آج امریکہ اور برطانیہ بہادر کی سپورٹ سے اسرائیل کی حکومت موجود ہے. تو یہ گٹھجوڑ ہے جس کی طرف پیشن گوئی کے طور پر قرآن نے اشارہ کیا جو آگے 51 میں آئے گی، ورنہ یہ مسئلہ رہا ہے کہ یہود کے نصارہ کے ساتھ جھگڑے اور نصارہ کے بتن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے، یہ سلسلہ جاری رہا ہے. فَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور اللہ جل انہیں جتا دے گا، بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے. اس کے بعد اہل کتاب کے حوالے سے گفتگو جس میں ان کو دعوت دی جا رہی ہے، یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ تم پر بہت سی باتیں ظاہر فرماتے ہیں جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے، ویعفو عن کثیر، اور بہت سے امور سے درگزر فرماتے ہیں. تم نے جو تحریفیں کی کتاب میں، منمانی شریعت تم نے گھڑ لی، اس کی نفی کرتے ہیں، اور جو کچھ تم چھپاتے تھے یہ وعدے کر رہے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً تمہارے پاس آ گئے اللہ کی طرف سے نور، وہ کتاب مبین، اور روشن کتاب. اب نوٹ فرمائیے، یہ واحد مقام ہے قرآن کا جہاں نور کے ساتھ انزلنا کا لفظ نہیں آیا، ورنہ انزلنا ہم نے نور نازل کیا تو قرآن ہی مراد لیا جائے گا. یہ واحد مقام ہے جہاں انزلنا نہیں آیا. امکان ہے اس بات کا کہ یہاں نور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہو. ٹھیک، یہ جو ہمارے جھگڑے ہیں نور اور بشر کے، اس بحث کو ایک طرف رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم تھے، آپ کی تعلیمات سراسر نورانی، آپ کے افعال سراسر نورانی، آپ کا نورانی اور روحانی وجود آپ کے اس جسم پر حاوی تھا کہ وہ نفس کے جو انسان کو برائی کی دعوت دے. ان نفس الامارہ بالسوء، سورہ یوسف آیت 53، نفس کو برائی کی دعوت دیتا ہے. اور خود اللہ کے رسول نے فرمایا جب آپ نے کہا کہ لوگوں کے سامنے کہ بھئی ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوتا ہے، تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اس کو مار مار کے مسلمان کر لیا ہے. تو آپ کا وہ روحانی وجود سراپا نور آپ کے پورے وجود پر حاوی، تو آپ نور مجسم، آپ کی تعلیمات سراسر نور. یہ بات ماننے میں کوئی مسئلہ ہے، باقی آپ بشر تھے، انسان تھے، قرآن کا بار بار بیان، آپ کھاتے تھے، آپ پیتے تھے، آپ نے شادیاں کی، آپ کی اولاد بھی تھی، آپ بیمار بھی ہوتے تھے، آپ کو رفع حاجت کا معاملہ بھی پیش آتا تھا، آپ کو زخم بھی لگا، آپ بے ہوش بھی ہوئے، آپ لہو لہان بھی ہوئے، یہ سارے انسانی معاملات ہیں. لیکن واحد مقام جہاں امکان ہے کہ لفظ نور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال ہوا ہو، واللہ اعلم، قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً تمہارے پاس آ گئے نور، وہ کتاب مبین، اور روشن کتاب. اور اگر عام رکھیے جیسے کہ اکثر مقامات پر، بلکہ عموماً نور قرآن کے لیے آیا، تو پھر ترجمہ ایسے ہوگا قد جاءکم من اللہ نور، آ گیا تمہارے پاس نور، وہ کتاب مبین، یہ واو بیانیہ تسلیم کیا جائے گا، یعنی اگلی بات پچھلی بات کو الیبوریٹ کر رہی ہے، وعدے کر رہی ہے. آ گیا تمہارے پاس نور و کتاب مبین، یعنی روشن کتاب قرآن کریم. تو یہ ترجمہ بھی پاسبل. یاد بھی اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ اس کتاب روشن قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، اس کو کہ جو اللہ کی رضا کے تابع ہوا، جو رب چاہی زندگی بسر کرنا چاہے گا اس کے لیے ہدایت ہے، جو من چاہی زندگی بسر کرنا چاہے گا اس کے لیے ہدایت نہیں. وَيُخْرِجُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف، مراد ہے گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر اللہ انہیں ہدایت کے نور کی طرف لے آتا ہے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے. اس کے بعد نصارہ کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا، یقینا ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ گاڈ انکارنیشن کا عقیدہ، حلول کا عقیدہ، اللہ حلول کر گیا عیسیٰ میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بدترین گمرائی. اسی اس کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا کہ عیسیٰ تو سوری دے دیے گئے تمہارے عقیدوں کے مطابق. کفارے کا عقیدہ یہی ہے نا کہ عیسیٰ کو اللہ نے اپنے بیٹے کو سوری دے دیا اور سارے انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. لا کیا کرنا ہے، پادری کے سامنے جاؤ، کنفیس کرو، پیسے دو، معاف کرا لو. تو خدا نے حلول کر کے معاذ اللہ عیسیٰ کا روح دھار لیا تو کیا خدا سوری چڑھ گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ والمسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اب اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی بھی اور اللہ تعالیٰ کا دو ٹوک انداز میں کلام. قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه ومن فی الارض جمیعا. کہہ دیجئے نبی سے، کس کا زور چلے گا اللہ کے آگے اگر اللہ چاہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو ہلاک کر دے اور جو کوئی بھی زمین میں سب کو ہلاک کر دے؟ ہے کوئی اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا؟ تم کیسی بات اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہو؟ بھلے اللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے. اللہ کے لیے ایک عیسیٰ کیا، ایک لاکھ عیسیٰ پیدا کرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اب یہود و نصارا کی خوش فہمیاں، وشفل تھنکنگز. وقال یہود و نصارا، اور کہا یہود و نصارا نے، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے، اللہ کے چہیتوں کے معنی، چہیتوں کی طرح ہے. بیٹوں سے نفرت کرتا ہے کوئی؟ بیٹے کو کوئی آگ میں ڈالے گا تو اللہ ہمیں آگ میں تھوڑی ڈالے گا. یہ ان کی خوش فہمیاں. اب اللہ تعالیٰ کا انتہائی چبھتا ہوا تبصرہ، قل فلما یعذبکم بذنوبکم، اتنے ہی چہیتے ہو تو اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ کبھی تمہارے کچھ لوگ خنزیر بنا دیے گئے، کبھی تمہارے کچھ لوگ بندر بنا دیے گئے، کبھی بخت نسل کے ہاتھوں تمہاری پٹائی ہوئی، کبھی ٹائٹس رومی کے ہاتھوں تمہاری پٹائی ہوئی. اتنے ہی چہیتے ہو تو پٹائیاں کیوں ہوتی تمہاری؟ یہ آج امت مسلمہ کا حال، خوش فہمی ہماری. خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے دلت میں ہیں، کچھ بھی ہے مولا تیرے محبوب کی امت میں، بخشش تو ساڑی ہونی ہونی ہے، کرنا کرانا کچھ نہیں. اگر اتنے ہی چہیتے آج اللہ کے ہم تھے کہہ رہا ہوں، تو وہ کچھ ہوتا جو آج افغانستان عراق میں ہو رہے؟ وہ کچھ ہوتا جو کشمیر اور فلسطین میں ہو رہا ہے؟ جو کچھ بوسنیا کے اندر اور الجزائر کے اندر ہوا؟ کیا اللہ ہم سے خوش ہے آج؟ اگر اتنے ہم اللہ کے شہید مقرب ہیں تو یہ کچھ کیوں ہو رہا ہمارے سے؟ ایک کعبے سے زیادہ ایک مسلمان کی جان قیمتی ہے. یا کتنے سینکڑوں کعبے ڈھائے جا رہے ہیں، کتنے ہزار اٹھائے دیے گئے ہیں، کیا اللہ ہم سے راضی؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. فرمایا قل فلما یعذبکم بذنوبکم، اے نبی فرما دیجیے پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی ایک بشر ہو، انسان ہو، اس کی مخلوق میں سے جو اسے پیدا فرمائے. کچھ خواب کے پردوں میں نہیں لگے ہوئے. یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف فرما دے، یعذب من یشاء، جس کو چاہے وہ عذاب دے. وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس کے بعد اہل کتاب کو دعوت ایمان. یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، وہ نبیوں کے سلسلے کے ٹوٹ جانے کے بعد تم پر کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا نہیں آیا. فقد جاءکم بشیر ونذیر، یقیناً تمہارے پاس خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ جو فرمایا رسولوں کا سلسلہ ٹوٹ جانا، مراد اس سے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے 570 برس کے بعد آئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ گیپ آ گیا تھا نا، ورنہ بنی اسرائیل میں پے در پے انبیاء آتے رہے، ایک ایک وقت میں کہیں کہیں انبیاء بھی موجود رہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ عارضی فطرت، فطرت عارضی اس کو کہیں گے، عارضی گیپ آیا، اور جب رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گیپ قیامت تک، یعنی کہ نبوت کا دروازہ بالکل ختم ہو جائے گا، تو اللہ نے بھیج دیا بشیر و نذیر، اب تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، آگے ہیں قبول کر لو. اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اس کے بعد 14 رکوع آ رہا ہے بنی اسرائیل کا، وہ عرصہ کہ جب وہ شریعت دے دی گئی ان کو، اور اس کے بعد ان کو حکم دیا گیا کہ اب قتال کرو، ارض فلسطین میں داخل ہو، تمہارے آبا و اجداد کی زمین یہی تھی، یہاں سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ، اور اللہ کے احکامات پر عمل بھی کرو، اور لوگوں کے سامنے نمونہ بھی پیش کرو. اس وقت انہوں نے صاف قتال سے انکار کر دیا تھا. اگلے رکوع میں یہ ساری بحث بیان کی جا رہی. وہی قول موسیٰ لقومہ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تم میں انبیاء پیدا فرمائے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا. مراد یہ ہے کہ بادشاہتیں بھی تمہیں دی گئی، جناب طالوت کا واقعہ ہم پڑھ چکے سورہ البقرہ میں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ان کو دی گئی. بادشاہت فی نفسہ کوئی بری شے نہیں، اگر وہ اللہ تعالی کے احکامات کے تحت اختیار استعمال کیا جا رہا ہو. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، 7 افراد کو اللہ سائے میں جگہ عطا فرمائے گا قیامت کے دن. پہلا وہ ہوگا جو امام عادل ہوگا، عدل کے ساتھ فیصلے کرنے والا. تو تمہیں انبیاء بھی آئے، تمہیں بادشاہ بھی ہم نے بنایا. وآتاکم ما لم یؤتی احد من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا. البقرہ میں ہم پڑھ چکے 2 مرتبہ الفاظ، آیت 47 اور آیت 122، وانی فضلتکم علی العالمین، جہان والوں پر فضیلت تمہیں دی تھی، تو کسی کو بھی نہیں دی جیسے تم کو دی گئی. یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، داخل ہو جاؤ ارض مقدس یعنی فلسطین میں، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. یہ تمہاری ہی تھی، تمہارے آبا و اجداد یہی تھے، یہ تو مصر میں چلے گئے تھے یوسف علیہ السلام، تو بعد میں تم وہاں رہے، اب واپس ادھر چلو اور زمین حاصل کرو اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرو. یہ نفاذ شریعت کے موضوعات ابارے. ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور اپنی پیٹ پھیرتے ہوئے نہ لوٹو، نہ لوٹو فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تو نقصان میں پڑ جاؤ گے. قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس میں زبردست قوم ہے. جو وہاں کے نیٹو فلسطینی تھے وہ لوگ وہاں پہ موجود تھے، مشرکین بھی تھے ان میں، ان کے متعلق یہ کہہ رہے کہ بڑے زبردست قسم کے جمجو قسم کے لوگ ہیں. وَإِنَّا لَنَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم وہاں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اس میں سے نکل جائیں. فَيَخْرُجُوا مِنْهَا، پھر وہ اگر نکل جائیں گے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو اس میں ضرور داخل ہو جائیں گے. یہ تن آسانی کی بات انہوں نے کی، میٹھا میٹھا مل جائے، بس ان کو حلوہ پلیٹ میں رکھ کے دے دیا جائے، محنت سے فرار اختیار کر رہے ہیں. اصل میں ہوا کیا تھا، ان کو کئی معجزات دیے گئے. موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے عصا، یہ بیضا چمکتا ہوا سفید ہاتھ، اس کے نظارے انہوں نے دیکھ لیے بنی اسرائیل نے فرعون کے دربار میں، اور آگے اور بھی نشانیاں انہوں نے دیکھی، فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی، یہ بھی معجزہ دیکھا، دریا پھٹ گیا وہ بھی انہوں نے دیکھا. تو جب انہیں کہا جا رہا ہے کہ قتال کا حکم آ گیا تمہارے لیے، تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اللہ خود ہی کر دے گا، خود بخود ہو جائے گا. تو یہ عادی ہو گئے تھے معجزات کے، اس لیے فرار اختیار کیے محنت. اس لیے نوٹ فرمائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس طرح کے فرمائشی معجزات دیے ہی نہیں گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے غلبے کی جد و جہد خالص انسانی سطح پر کر کے دکھائی، جس میں دندان مبارک بھی شہید ہوئے، جس میں مبارک بھی لہو لان ہوا، آپ کے 269 صحابہ بھی جام شہادت نوش کر گئے، گھروں سے نکالے گئے، قید کیے گئے، ساری مصیبتیں آپ نے برداشت کی، خالص انسانی سطح پر یہ جد و جہد کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں تو کوئی رسول بھی نہیں ہوں گے، بعد والوں کو بھی یہ ذمہ داری ادا کرنی، یعنی آج ہم کو، تو کوئی رسول نہ ہوں گے نہ کوئی مزہ آئے گا، تو بعد والوں کے ماڈل بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی نہیں، خالص انسانی سطح پر جد و جہد فرمائی. یہ تن آسانی اختیار کرنا چاہ رہے تھے کہ زمین انہیں ملے اور کام جو اللہ کسی سے کروا دے، ایسا نہیں ہو سکتا، قتال تمہیں کرنا ہوگا، آگے مزید ذکر آئے گا. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، ان میں سے جو دو افراد جو ڈرنے والے تھے مراد اللہ سے، جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا، وہ بولے. یہ اشارہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے دو شاگردوں کی جانب، جن کے نام بھی بیان کیے گئے، یوشع ابن نون اور کالب بن یوقنا. یہ نام بیان کیے گئے. خیر ہمیں نام سے اتنا انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن مشہور ہے کہ یہ دو شاگرد تھے موسیٰ علیہ السلام کی. انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، تم ان کا دروازے سے داخل ہو جاؤ، مراد آگے بڑھو، حملہ کرو، دروازے سے داخل ہو. فإذا دخلتموه، پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے، فإنکم غالبون، تو تمہیں غالب رہو گے. آگے تو بڑھو، پھر اللہ کی مدد آئے گی. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ ہی پر توکل یعنی بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو. قالوا، انہوں نے صاف صاف کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لندخلہا ابدا ما دامو، جب تک وہ اس میں ہے ہم وہاں کبھی داخل ہی نہیں ہوں گے. ما دامو فیہا، اس میں جب تک وہ ہے ہم داخل ہی نہیں ہوں گے. فذهب انت وربک، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائیے. فقاتلا، قتال کیجیے آپ دونوں، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے. صاف اس قوم نے جواب دے دیا. نوٹ فرمائیے، اللہ کے دو رسول موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. قتال ہو ہی نہیں سکا، اس لیے قتال اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے جماعت ضروری ہے. یہاں جماعت میسر نہیں آئی، دین غالب نہیں ہو سکا، قوم نے انکار کر دیا. اس کے برعکس بخاری شریف کی حدیث، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے موقع پر کہہ رہے ہیں، الاعلان، اللہ کے رسول ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے گا، آپ جہاں کہیں گے وہاں ہم اپنے گھوڑے آپ کے ساتھ دے دیں. بعض روایات میں یوں ہے، سمندروں کے حوالے کرنے کو کہیں گے، گھوڑوں کو سمندروں کے اندر ڈال دیں گے، لیکن آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس مت کیجیے گا. وہ جماعت محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میسر آئی تو قتال ہوا اور دین غالب ہو گیا. جا الحق ودحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81. حق آگے اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے مٹنے کے لیے، لیکن یہاں نہیں ہوا. کیوں؟ قوم نے جواب دے دیا. تو نوٹ فرمائیے، جو قتال کے تقاضے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جو غلبہ جیت کے تقاضے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے طے نہیں ہو سکتے، وہ اکیلے اکیلے بیٹھے بیٹھے طے نہیں ہو سکتے. اس کے لیے اجتماعی جد و جہد کرنا ہمارے لیے لازم ہے. اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. تو انہوں نے جواب دے دیا. اب موسیٰ علیہ السلام وہ دعا فرما رہے اللہ سے. قالا، انہوں نے دعا فرمائی، رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اے میرے رب، بے شک میں اختیار نہیں رکھتا سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی کے. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بس جدائی پیدا فرما دے ہمارے اور فاسقین کی قوم کے درمیان. نبی شفیق ہوتا ہے اپنی امت کے لیے، لیکن نبی میں غیرت دینی بھی ہوتی. تم نے اللہ کے دین سے انکار کیا ہے، تم نے وعدوں کی وعدوں کی خلاف ورزی کی ہے، تو اے اللہ ہمارے ہم دو اور ان کے درمیان جدائی پیدا فرما دے. یہ غیرت دینی ہے جس کی وجہ سے رسول یہ دعائیں کرتے تھے اپنی قوموں کے لیے کہ اللہ انہوں نے انکار کر دیا، اب ان سے تو ہی نمٹ لے. اب ان کی سزا کیا ہوئی؟ قال فإنا محرمۃ علیہم 40 سنة، اللہ نے فرمایا کہ پس یہ سرزمین ارض فلسطین ان پر حرام کر دی گئی 40 برس تک. یتیہون فی الارض، وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، صحرائے سینا میں بھٹکتے پھرتے رہے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو تم نافرمان قوم پر افسوس نہ کرو. 40 سال کی سزا ان کو دی گئی. اس کے بعد یہ سزا ختم ہوئی، پھر نئی نسل پیدا ہوئی، وہ جوان ہوئی، کچھ عرصہ گزرا، پھر وہ جناب طالوت والا واقعہ جو ہم پڑھ چکے سورۃ بقرہ کے رکو نمبر 31 اور 32 میں، پھر اس قوم نے آگے بڑھ کر قتال کیا تو ان کو زمین حاصل ہو سکی. یہ ہے پورا چوتھا رکو جو اس حوالے سے ہمارے سامنے آیا. اب پانچواں رکو، بنی اسرائیل کی سرزنش اور ان کی عبرت کے لیے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا ذکر کیا جا رہا ہے. حابیل نیک آدمی، قابیل برا آدمی، یہ دو بیٹے آدم علیہ السلام کے تھے. شادی کا مسئلہ پیش آ گیا تھا، مفسرین روایات نقل کرتے ہیں، اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا. اختلاف کیسے حل کریں؟ طے یہ ہوا کہ قربانی پیش کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کا حق ہوگا اور اس کا رشتہ طے ہو جائے گا. یہ مسائل تھے وہاں پر. قربانی حابیل کی قبول ہو گئی، یہ نیک بھی تھا. قابیل میں حسد پیدا ہو گیا اور اس حسد کی بنیاد پر اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. یہ پس منظر ہے جس میں واقعہ آ رہا ہے. لیکن دراصل یہی حسد یہود میں پیدا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو ان کی عبرت کے لیے یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا، بتو علی نبا بنی آدم بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ سنائی. اذ قربا قربانن، جبکہ دونوں نے کچھ قربانی پیش کی، قربانی ہے ہی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی. ولم یتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی. حابیل کی قبول ہو گئی نیک تھا، قابیل کی قبول نہیں کی گئی. قال لاقتلنک، اب دوسرے نے کہا قابیل نے میں تجھے قتل کر دوں گا، یہ حسد پیدا ہو گیا. قال حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو صرف متقین سے قبول کرتا ہے، میرے جانور ذبح کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ نیتیں درست نہ ہو. سورہ حج آیت نمبر 37، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تک نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے بلکہ تمہارے اندر تک تقوی پہنچتا ہے، نیتیں اور ارادے کیا ہیں. تو قربانیاں تبھی قبول ہوں گی جب تقوی کے ساتھ ہوں، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی روش کے ساتھ، اور قربانیوں کے نتائج اسی وقت ملیں گے جب تقوی اس کے ساتھ ہو. تو آج جو لوگ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. تو نیک لوگوں کی قربانیوں سے دین غالب ہو، جن کے اپنے وجود پر اسلام نافذ، جن کے اپنے قلوب کا تزکیہ ہو گیا ہو، یہ پاکیزہ اور متقی لوگ آئیں گے میدان میں تو وہ پاکیزہ انقلاب آئے گا، ورنہ غلط انقلابات آتے رہتے ہیں، کبھی یہ اوپر کبھی وہ اوپر، کبھی اس کی کوشش اوپر کبھی اس کے اوپر کچھ نہیں. پاکیزہ انقلاب پاکیزہ لوگوں سے آئے گا، اس کے لیے پاکیزہ قربانیاں درکار ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ کا قبول فرماتا ہے صرف متقین سے. اب حابیل کا بڑا پیارا انداز عاجزی کا، لئن بسطت الی یدک، اگر تم میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا، لتقتلنی، کہ مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط یدی الیک لتقتلک، تو میں اپنا ہاتھ پھر بھی تیری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں کہ تجھے قتل کر دوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں تمام جہان والوں کے رب یعنی اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں تجھے قتل نہیں کروں گا. انی ارید ان تبوا بعثمی و اثمی کا، بے شک میں چاہتا ہوں کہ تو حاصل کر لے، ذمہ دار ہو جائے میرے بھی گناہ کا اور اپنے بھی گناہ کا. فتکون من اصحاب النار، ہو جائے تو جہنم والوں میں سے. وذلک جزاء الظالمین، اور یہی ظالمین کی سزا ہے. چنانچہ صحیح احادیث میں ہے کہ ایک شخص اگر کسی دوسرے کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس مقتول کے سارے گناہ اس قاتل کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ تیرے خون سے اپنے ہاتھ رنگ کو، یہ عاجزی کا پہلو ہے. ہاں نوٹ فرمائیے گا، ایک اور روش جو کہ یہ ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کی، کوئی تمہارے سیدھے گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی اس کے سامنے پیش کر دو، یہ ہے ہمارے دین. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34 میں برائی کے جواب بھلائی سے دو، ٹھیک. لیکن یہ دعوت کے مرحلے میں، جب دین کی انقلابی جد و جہد کے مرحلے میں آئے گی اور شریعت کے احکامات کے نفاذ کا معاملہ آئے گا، تو وہاں قصاص بھی آئے گا، وہاں حدود بھی نافذ ہوں گی، وہاں ظالموں کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے، وہ ظالموں کا آپریشن کرنے کے لیے ان کو قتل بھی کیا جائے گا. وہ اقامت کا مرحلہ ہے. دعوت کے مرحلے میں معاف کرو، بھلائی کرو، اقامت کے مرحلے میں تو قتال کا مرحلہ ہوگا، اور دین کے احکامات کے نفاذ کا مرحلہ ہوگا. وہ معافی نہیں ہے، ورنہ قاتل بھی معاف ہو جائے گا، پھر چور چکے بھی معاف ہو جائیں گے، زانی بھی معاف ہو جائیں گے، لوگوں کی جان، لوگوں کا مال، لوگوں کی عزت اور آبرو وہ غیر محفوظ ہو جائے گی، وہاں نہیں دعوت کے مرحلے میں. فتوعت لہ نفسہ قتل اخی، پھر اس کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر ہی دیا. فقتلہ، بس اس نے اسے قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین، تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے گا. یہ بھی نوٹ فرمائیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، دنیا میں جتنے قتل ناحق ہوں گے قابیل کے کھاتے میں اس کا وبال جائے گا. اور اصول یہ احادیث میں، جو کسی اچھی بات کو ترویج دے گا لوگ عمل کریں گے ثواب ملے گا. صدقہ جاریہ تو ہمیں پتہ ہی ہے نا، ایک عذاب جاریہ بھی ہوتا ہے. یہ ہے جو کسی بری بات کو ترویج دے گا لوگ عمل کریں گے، اس کے کھاتے میں بھی عذاب جائے گا. دونوں چیزیں سامنے رہنی چاہیے. فبعث اللہ غرابا، پھر اللہ نے بھیجا ایک کوا، جس کی شکل و صورت بھی عجیب سی، حقارت کی نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں، گھر پر آگے چلائے تو مار مار کے بھگاتے ہیں. اب قرآن مثالیں کیوں دیتا ہے، اب سمجھ میں آتی ہے بات. جس طرح کی نوعیت اس طرح کی مثال، جو کیفیت بیان کرنی ہے اس سے مطابقت رکھتی ہوئی شے کو سامنے رکھ کے سمجھایا جاتا ہے. فبعث اللہ غرابا، اللہ نے بھیجا ہے غراب کوا، یبعث فی الارض، وہ زمین کو ریتتا تھا، اس کبے نے اس کو دکھا دیا، تو بڑا اشرف المخلوقات ہے، مجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ بھائی کو مار ڈالا تو اس کو ٹھکانے کیسے لگائے. اس کبے نے کسی کبے کو مارا ہوگا یا مرا ہوا ہوگا، کوئی بھی جانور، اس کو اندر ڈالا اس کھڈے میں اور برابر کر دیا اس کو. یہ انسان، اس کی بے بسی کا عالم یہ ہے. تو یہ بھات و پھر اور زمین کو دیت رہا تھا، لیوریا ہوں، تاکہ اسے دکھائے قابیل کو، کئی پیوار سو اتافی، جو اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. قال یا ویلتا، اس نے کہا ہائے افسوس، اعجبت ان اکون مثل هذا الغراب، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے جیسا ہی ہو جاتا. فواریس او اتاقی کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکا. فاصبح من النادمین بس وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا, نادم ہو گیا. یہ انسان کی حیثیت. من اجل ذلک, اب قرآن قصے برائے قصے کے لیے نہیں بیان کرتا, ہدایت کے لیے. باقی سے ملا کیا, من اجل ذلک, اس وجہ سے ہم نے لکھ دیا, طے کر دیا. کتبنا علی بنی اسرائیل, طے کر دیا, لکھ دیا بنی اسرائیل پر, انہ من قتل نفسا بغیر نفس, کہ جس نے ایک جان کو بغیر کسی جان کے قتل کیا, او فساد فی الارض, یا فساد مچانے کے جرم کے بغیر قتل کیا. مراد یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے. کتبنا علی بنی اسرائیل, ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر, انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, کہ کسی اگر کسی نے ایک جان کو کسی جان کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا, فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, تو اس نے گویا تمام انسانیت کو قتل کر دیا. یہ بنی اسرائیل تو وہ ہیں بدبخت کہ جنہوں نے انبیاء تک کو شہید کیا ہے, اور یہی یہودی تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو شہید کرنے کی کوششیں کی تین مرتبہ کم از کم, ان کو سنایا جا رہا ہے. ساتھ ہی اصول آ گیا انسانی جان کی قدر و قیمت, ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کے قتل کے برابر ہے. کیوں؟ انسانیت اور معاشرت کی بنیاد احترام جان پر ہے. جب ایک شخص کسی انسان کو قتل کرتا ہے تو اس احترام کی نفی کر کے گویا تمام انسانیت کو قتل کر دیتا ہے. ومن احیاها, اور جس نے ایک جان بچائی, فکأنما احیا الناس جمیعا, تو گویا اس نے تمام انسانیت کو زندہ رکھا, باقی رکھا. ایک جان کی یہ قدر و قیمت اللہ کی نگاہوں. آج جو لوگ کہیں غیروں کے ایجنٹ بن کر کہیں بم دھماکوں میں کہیں اور طریقوں سے مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں, کہیں اسٹین کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں یا کہیں غیر آ کے یہ کام کر رہے ہیں, ان ظالموں کے لیے الفاظ تمام انسانیت کا وہ قتل کرتے ہیں. گویا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, اور یقین ان کے پاس ہمارے رسول آ گئے روشن واضح نشانیوں کے ساتھ, تم اِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ, پھر اس کے بعد ان میں سے اکثر لوگ زمین میں حد سے بڑھ جانے والے ہی ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 33 آ رہی ہے جس میں زمین میں فساد مچانے والے, اسلامی حکومت کے باغی, ڈاکہ زنی کرنے والے, ان کی سزاؤں کا ذکر آ رہا ہے. اب اس سے پہلے بہتر ہے کہ اس سزاؤں کے ذمہ میں چند بنیادی باتیں نوٹ فرما لیں. یہ سزاؤں کی تین اقسام ہیں. ایک کو کہتے ہیں حدود, ایک کو کہتے ہیں قصاص, اور ایک کو کہتے ہیں تعزیرات. مشہور تعزیرات ہے تعزیرات ہند, تعزیرات پاکستان, تعزیرات, یہ شرعی معاملہ ایسا نہیں. حدود, قصاص, تعزیرات. حدود کیا ہے؟ جس میں اللہ کا حق غالب ہوتا ہے, اللہ کے حکم کو ایکسپائرڈ کیا جاتا ہے. احکامات تو سارے ہی اللہ کے ہیں لیکن اللہ کا حق اس میں زیادہ منسلک ہوتا ہے. یہ پانچ قسم کی حدود ہیں. نمبر ایک ڈاکے یا بغاوت, نمبر دو چوری, نمبر تین زنا, نمبر چار تہمت زنا, کسی پر زنا کا جھوٹا الزام لگانا, نمبر پانچ شراب نوشی. چار کی سزائیں قرآن نے مقرر کی, ڈاکے کی بھی, چوری, زنا اور تہمت زنا کی. شراب نوشی کی سزا احادیث سے استفادہ کرتے ہوئے اجماع صحابہ سے ثابت ہے, کوڑوں کی سزا. یہ ہے حدود پانچ. اس میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حق الہی غالب رہتا ہے, اس میں معافی ہے ہی نہیں, دنیا کی سزا کی معافی ہے ہی نہیں. ہاں توبہ کر لے تو بندہ آخرت کی سزا سے بچ جائے گا, دنیا میں نفاس ہوگا ان کا. اچھا ایک ایکسپشن ہے جو اسی آیت میں آ جائے گا, آیت نمبر 33, کہ کسی شخص نے ڈاکہ زنی وغیرہ کی کوئی حرکت کی اور پکڑ میں آنے سے پہلے پہلے اس نے اپنی اصلاح کر لی تو اس کی معافی ہو جائے, اس پر سزا نافذ نہیں ہوگی. پکڑ میں آنے سے پہلے پہلے اصلاح کر لی, ہمیں بھی ثبوت پیش کرے صحیح ہو گیا تو معافی. اچھا گواہوں کا نظام بڑا سخت ہے ہمارے یہاں. اگر کہیں گواہی جس میں چار گواہ چاہیے ہوتے ہیں ثابت نہیں ہو رہی تو یہ خامخواہ کنفیوژن ہے لوگوں کے دلوں میں, ذہنوں کے اندر عام طور پر. اور یہ پڑھے لکھے جاہل دانشور یہ باتیں کرتے ہیں کہ صاحب یہ تو نظام ہی پورا نہیں, گواہی کا نظام کیوں اسٹرانگ ہے؟ اس لیے میں عرض کر چکا ہوں یہ خوبصورتی ہمارے دین کی. یہ تو ممکن ہے کہ ایک شخص مجرم ہو سزا سے بچ جائے, ممکن ہے تو بس نہیں آخر میں پکڑا جائے گا. یہ ممکن نہیں ہے اسلامی تعلیمات کے تحت کہ کسی بے گناہ کو سزا مل جائے. انگریز کا قانون کہتا ہے کہ ہر آدمی مجرم ہے, اس کو اپنی شرافت ثابت کرنی پڑتی ہے. دین کہتا ہے ہر آدمی شریف ہے، ثابت طور پر اس نے جرم کیا ہے، یہ خوبصورتی ہے ہمارے دین کی. ٹھیک، تو اگر حد شرعی ثابت نہیں ہو سکی، چار گواہ نہیں مل سکے مثال کے طور پر، تو یہ سزائیں تو نافذ نہیں ہوں گی، لیکن لوگوں کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے وقت کا قاضی جو چاہے مناسب سزا جرم کی نوعیت کے اعتبار سے دے سکتا ہے، جرمانہ قید، اس سے بیلنس ہو گیا معاملہ، اور جو یہاں بچ گیا وہ وہاں پکڑا جائے گا. یہ ہے حدود کا معاملہ. قصاص دو چیزیں، قتل یا زخم، کسی کی ناک کاٹ دی کسی نے، کسی کا کان کاٹ دی، ذکر آتا ہے قرآن میں. تو جرم کہتے ہیں زخم لگنا یا قتل کر دیا جانا، اس میں بندوں کا حق زیادہ غالب ہوتا ہے. جو قتل بندہ ہوگا نا تو وہ رسا کا نقصان ہو گیا، کسی کے زخم لگایا گیا تو اس کا نقصان ہوا، تو قصاص میں بندوں کا حق زیادہ غالب ہوتا ہے. اس میں معافی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جس کو زخم لگایا گیا وہ معاف کر سکتا ہے چاہے تو، اور قاتل کی معافی کا دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ اس کے جو مقتول ہے اس کے ورثا چاہیں تو وہ قاتل کو معاف کر سکتے ہیں. صرف ورثا، صدر مملکت اور اس کا ابا بھی نہیں، صرف ورثا. تو یہ اس میں کیونکہ حق العبد بندوں کے اوپر غالب ہے، تو جس کو زخم لگا وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اور مقتول کے ورثا چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، قاتل خوب بہا ادا کرے گا ان کو. اور ورثا اگر معاف کر بھی دے مثال کے طور پر، یا جس کو زخم لگا وہ معاف کر بھی دے، اس کے باوجود نوٹ کیجئے، ان کا حق تو انہوں نے استعمال کر لیا، لیکن اسلامی حکومت اگر قائم ہے تو لوگوں کی جان مال کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے کہ نہیں، تو قاضی اگر چاہے مناسب سمجھے تو سزا دے سکتا ہے تاکہ تنبیہ ہو اور لوگوں کی جان مال محفوظ رہے. وہ رسال جب تک استعمال کر لے گا اس نے نہیں، لیکن حکومت کی ذمہ داری جان مال کی حفاظت کی، تو قاضی مناسب سزا دے سکتا ہے. تیسری شہر تعزیرات، جہاں کسی جرم میں کوئی متعین سزا نہیں ہے تو جرم کی نوعیت حالات کو دیکھتے ہوئے قاضی جو چاہے سزا دے سکتا ہے. یہ ہے تعزیرات کا معاملہ. اب ان تینوں کے متعلق ایک بات سمجھ لیں، ان کے نفاذ کے لیے اسلامی حکومت کا موجود ہونا، اتھارٹی کا موجود ہونا ضروری ہے. کسی کے گھر میں کسی نے چوری کی، اسے پکڑ کے چور کے ہاتھ کاٹ دیے، یہ نہیں ہو سکتا. اسلامی حکومت کی موجودگی اور اتھارٹی کا موجود ہونا یہ ضروری ہے. یہ چند باتیں تھیں حدود، قصاص اور تعزیرات کے حوالے سے. ان کی برکات یا تو طالبان کے دور میں لوگوں نے دیکھی اور غیر مسلموں نے بھی مانا، یا کچھ سعودی عرب میں ان کے نفاذ کے برکات دنیا والے دیکھ رہے ہیں. شاہ فیصل سے امریکن صدر نے پوچھا کہ کیا تم تو سزا دیتے ہو، اس نے کہا تمہارے یہاں جو ایک دن میں نیو یارک کے اندر جرائم ہوتے ہوں گے، بلکہ سوری یوں کہا کہ ہمارے یہاں سال بھر میں بمشکل اتنے جرائم ہوتے ہیں، سال بھر میں سعودیہ میں بمشکل اتنے جرائم ہوتے ہیں جتنے شاید تمہارے نیو یارک یا واشنگٹن میں ایک دن میں ہو جاتے ہوں گے. یہ برکات ہیں ان کی. اور حدیث سنیے موجہ میں تبرانی کی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ایک حد کا قیام ہوتا ہے، ایک حد کا، ایک مرتبہ، تو زمین پر 40 روز سے زیادہ برسنے والی بارش سے زیادہ برکتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. یہ برکات ہے اس کی. ہاں اسلام سوشل ویلفیئر کی بھی بات کرتا ہے، نری سزائیں نہیں دیں، سوشل ویلفیئر بھی ہے، کفالت عامہ بھی ہے، وہ تعلیمات اپنی جگہ پر، لیکن ان سزاؤں کی اپنی برکات ہیں. جان مال عزت آبرو بھی محفوظ رہے لوگوں کی، اور جرائم سے بھی لوگوں کو بچایا جائے، اور یہ برکات بھی حاصل کی جائیں. یہ چند تمیری باتیں تھیں حدود، قصاص و تعزیرات کے ضمن میں. اب آئیے اگلی آیت کا مطالعہ کریں. فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، سزا یقینا ان کی جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی، یہ ہے ان یقتلوا، چار کیٹیگری سزاؤں کی، چار اقسام. ان یقتلوا، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیے جائیں، یہ ترجمہ ہے اس کا. اور یسلبوا، یا سولی دیے جائیں، اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں، سیدھا ہاتھ اور الٹا پاؤں. اور ینفوا من الارض، یا وہ زمین میں سے ملک بدر کر دیے جائیں. یہ چار سزائیں اقسام ان کی. وقت کا قاضی جرم کی سزا کو دیکھتے ہوئے، اس کی شدت کو دیکھتے ہوئے، ان سزاؤں میں سے کوئی سزا دے سکتا ہے یا ایک سے زائد بھی دے سکتا ہے. بخاری کی حدیث، بعض صحابہ کرام کو کچھ ظالموں نے جو ہے تڑپا تڑپا کے شہید کیا، ٹکڑے ٹکڑے بھی ان کے کیے، ان کی آنکھوں میں سلائی بھی پھیری اور پھینک دیا ان کو کسی کونے میں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو گرفتار کرایا، ان کی آنکھوں میں بھی سلائی ڈالی گئی، ان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور ان کو بھی پھینک دیا گیا. پھر یہ ہے اس معاملہ، جتنا شدید جرم سزا بھی اتنی شدید ہوگی. یہ وقت کے ساتھ قاضی کو اختیار دیا گیا ان میں سے کوئی مناسب حال کو سزا دے گا. اللہ اور رسول سے مراد یا زمین میں فساد سے مراد، علماء نے اس کی وضاحت فرمائی مفسرین نے، کہ وہ لوگ جو جتھا بندی کر کے ڈاکے وغیرہ ڈالتے ہیں، چھوٹے موٹے ڈاکے پر نہیں، جتھا بندی کر کے. اور اللہ رسول سے جنگ سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ اسلامی حکومت کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے اور اس کے احکامات کے نفاذ ہوں گے وہاں پر. تو جو لوگ کھڑے ہو کر اتنی ضرورت کرتے ہیں کہ منمانی کر کے ڈاکے وغیرہ ڈال لیں، گویا کہ وہ باغی ہو جاتے ہیں اس اسلامی حکومت کے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں، تو ان کے لیے سزائیں مقرر کی گئی. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. تو یہ حدود اللہ میں سے ہیں، جو حدود کی بات میں نے عرض کی آپ کے سامنے، ان کی معافی نہیں. توبہ کرے تو شاید آخرت سے بچے، لیکن دنیا کی معافی نہیں. ہاں ایک ایکسپشن اسی مقام پر، ان معاملات میں حدود میں، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے توبہ کر لی کہ تم ان پر قابو پاؤ. فعلموا، تو جان لو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. مراد گمائش کر چکا آپ کے سامنے کہ واحد ایکسپشن ہے ان حدود کے معاملات میں، کہ انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، پکڑے نہیں گئے ابھی تک، تو پکڑے جانے سے پہلے توبہ استغفار کر لی، اصلاح کر لی، تو ان کی معافی ہے، ادروائز معافی کی گنجائش بالکل نہیں. چھٹا رکو شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ کے قرب کے لیے تقوی و جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، اور چور چاہے مرد و یا عورت ان کی سزاؤں کا ذکر اس میں آ رہا ہے، اور یہود کی ریشہ دبانیوں اور نافرمانیوں کے ذکر بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کا وسیلہ تلاش کرو یعنی قرب، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی پا سکو. تو فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کا نام، بچتے بچتے زندگی بسر کرنے کا نام. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کے حضور میں قرب تلاش کرو. اس وسیلے کو لوگوں نے بڑا مس یوز کیا اور واسطے وسیلے تلاش کرنا شروع کر دیے، حالانکہ اس کی نفی ہمارے دین میں. قرآن نے ہمیں کہا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں، فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ سے پوچھے میں قریب ہوں. سورہ قاف کی آیت نمبر 16، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب. تو درمیان میں کسی کو لانے کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول نے کہا جامع ترمذی کی حدیث میں، جوتے کا تسمہ بھی مانگنا تو اللہ سے مانگو، نمک بھی مانگنے تو اللہ سے مانگو، درمیان میں کسی کو لانے کی ضرورت نہیں. وسیلے کے اصل معنی قرب کے ہیں. اللہ کا قرب صرف تمناؤں سے نہیں ملے گا. تقوی اختیار کرو، نافرمانی سے بچاؤ، اور اس کے بعد وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو. یہ جہاد ایک مسلسل جد و جہد کا نام، نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف، بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف، تاکہ اللہ کی عبادت ہو سکے، اور اللہ کے دین کے لیے اس کی دعوت پہنچانے کے لیے جد و جہد، یہ بھی جہاد ہے. اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے محنت، یہ بھی جہاد ہے. اس میں ٹاپ کی شے قتال، جنگ اس کو کہا جاتا ہے، جہاد عام، قتال خاص، جو کہ جہاد کے بالکل آخری مرحلے اور منزل پہ آتا ہے. اس کے متعلق بڑی عمدہ کتاب ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر، اس کا مطالعہ انشاءاللہ مفید رہے گا، اور یہ آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سیڈیز میں بھی اویلیبل ہے. فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اس کی طرف وسیلہ یعنی قرب تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد یعنی مسلسل محنت کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر جو کچھ زمین میں سب کچھ ان کے لیے ہو، ومثلہ معہ، اور اتنا ہی ان کے ساتھ اور بھی ہو، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، کہ وہ اس کو قیامت کے دن عذاب کے فدیے کے طور پر دیں، بدلے کے طور پر دیں، ما تقبل منہم، وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے. آج محنت کر لو کلمہ کوئی شے کام نہیں آئے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یریدون یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، وما هم بخارجین منها، حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہ ہوں گے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اب چوری کی سزا کا ذکر آ رہا ہے، یہ بھی حدود میں شامل. والسارق والسارقۃ، چور مرد ہو یا عورت، فقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ سزا ہے اس کی جو انہوں نے کمائی کی، نکالا من اللہ، عبرت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ عزیز الحکیم اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ بھی حدود میں سے، اس کی بھی معافی نہیں، سزا نافذ ہوگی، توبہ کر لے تو آخرت کی سزا سے بچ جائے گا۔ مرد یا عورت چوری کرے، ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ لیکن ہاں، تفسیر ہے پھر اس کی، جو فقہ کتابوں اور آپ کو تفاسیر بھی ملے گی۔ بہت ہی معمولی چیزوں کی چوری پر یہ سزا نہیں، اس پہ کوئی تنبیہ ہو سکتی ہے لیکن ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں۔ سبزی چرا لی کسی کی، پھل چرا لیا کسی کا، اس پر نہیں۔ پھر فقہ نے یہ فرمایا کہ مال محفوظ ہو، سیف کسٹڈی میں ہو، اس میں سے چرائے تو وہ چوری ہوگی، کھلا پڑا ہوا ہے، اس پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہوگی۔ پھر گواہی کا نظام بھی بڑا سخت ہے، یہ سارے مرائی سے گزر کر اس کا نفاذ۔ ہاں، دونوں آدمی کاٹے جائیں گے، پہلی مرتبہ چوری کرے گا تو سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر کرتا ہے بدبخت تو دوسرا بھی کاٹا جائے گا۔ اس کا یہ ہے اس میں مسئلہ۔ اب یہاں پہ منکرین سنت کی بھی مت ماری گئی، وہ کیا کہتے ہیں، بھائی چوری کے ہاتھ کاٹ دو، جس کے چوری کے ہاتھ کاٹ دو، یہ نظام بڑا ظالمانہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان انڈسٹریز کو یا وہ نیشنلائز کر لیں آپ، ٹھیک ہے، سرمایہ دار خون چوس رہے، ان کو آپ نیشنلائز کر لیں اور حکومتی سطح بن لے آئے سارے معاملات کو، اور ایسا نظام قائم کریں کہ لوگوں کو خوشحالی مل جائے اور مسئلہ کوئی نہ رہے۔ اب دیکھیں، اللہ اللہ ہے اور اللہ کی کتاب الحق ہے، اپنی عبادت خود کرتی ہے۔ ایسا نظام قائم کر دو کہ چوری ختم ہو جائے۔ اب ذرا قرآن کا تفسرہ دیکھیے، وہ سارق و سارقہ، چور مرد یا عورت، فقط و ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزام بما کسبا، یہ ان کی سزا ہے جو انہوں نے کمائی کی۔ تم کہتے ہو کہ نظام قائم کر دو ایسا کہ چوری کا مسئلہ ختم ہو جائے، کیا وہ سزا ہوگی؟ وہ خوشحالی کی سزا ہوگی؟ نقال بن اللہ، اللہ کی طرف سے عبرت ہے کہ نظام تم جو چاہ رہے ہو کہ خوشحالی کے لیے آ جائے، یہ عبرت ہوگا اللہ کی طرف سے۔ تو یہ ہے جہاں لوگوں کی مت باری جاتی ہے، نہیں، یہ سزا کا نفاذ ہونا چاہیے۔ لوگوں کو اس چور سے تو ہمدردی ہو جاتی ہے کہ جس کا ہاتھ کٹنے کی نوبت آئے کہیں، ان مظلوموں سے ہمدردی نہیں جن کا مال چوری کیا گیا۔ یہ ہے اصل میں پستی لوگوں کی، آج انسانیت کی، کہ ظالموں سے ہمدردی اور مظلوموں کے حقوق کا کچھ خیال نہیں۔ نہیں، یہ سزا ہے اس کی جو انہوں نے کمائی کی۔ نقال من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرت ہے، اللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے، جو چاہے حکم دے، حکیم، اس کا ہر حکم سراسر حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه، پھر جس نے توبہ کی اس کے بعد، واصلح، اور اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب الی، یتوب علی، تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ دنیا کی سزا کا نفاذ تو ہوگا، اس توبہ سے آخر کی سزا سے بچ جائیں گے۔ علم تعلم، کیا تم جانتے نہیں، ان اللہ له ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، یعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے، ویغفر لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ دوسرے ترجمہ بھی ممکن ہے عربی میں مضارع کے فعل کے اعتبار سے، جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر حیر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایو رسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہم، آپ کو وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں تیزی دکھاتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبهم، اور حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ یہ منافقین کی طرف، منافقین کی طرف اشارہ، اور اب یہود کے اندر سے جو منافقین تھے ان کی طرف اشارہ۔ ومن الذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، سماعون للکذیب سماعون لقوم آخرین، وہ جھوٹ کے لیے بہت سننے والے، اور ایک ترجمہ ہے جاسوسی کرنے والے ہیں، وہ جاسوسی کرتے ہیں، سنتے ہیں ایک اور قوم کے لیے، لم یاتو، جو آپ تک ابھی نہیں آئے، یحرفون الکلیم من بعد مواضعه، وہ کلام کو اس کے مقام سے بدل دیتے ہیں، یقولون، کہتے ہیں، ان اوتی تم ہادا، اگر تمہیں یہ دیا جائے، یعنی من پسند فیصلہ، فخذو، تو اسے قبول کر لو، وان لم تؤتوه، اور اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے، فحذروا، تو اس سے بچو، وہ فیصلہ قبول نہ کرو۔ اس کے پیچھے واقعہ ہے جس کی تفصیل مسلم شریف میں آ جاتی۔ یہود میں کسی نے، شادی شدہ مرد نے عورت نے زنا کیا، تو ان کے ہاں بھی سزا رجم کی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چلتے ہیں، شاید ان کے یہ سزا نہ ہو تو جا بخشی ہو جائے، اور وہاں اس وقت آزادی تھی کہ کہیں بھی فیصلے کرا لو اپنے۔ وہ لوگ ادھر آئے، اللہ کے رسول نے پوچھا تو چھپانا چاہا، ایک عالم طور میں سے یہود سے، اس کو قسم دے کر اللہ کے رسول نے پوچھا، پھر اس نے کہا کہ اگر آپ نے قسم نہ دی ہوتی تو میں چھپا جاتا، پھر اس نے کہا کہ ہاں ہمارے ابھی یہی سزا ہے۔ اور ایک روایت کے متعلق عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ پہلے یہودی عالم تھے، انہوں نے وضاحت فرما دی کہ اللہ کے رسول جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہ چھپا رہے تھے، جو لوگ آئے تھے چھپا رہے تھے اس سزا کو جو ان کی کتاب میں تھی۔ عبدالنبی سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ کے رسول جھوٹ کہہ رہے ہیں, اور پھر پڑھوایا تو لکھا ہوا تھا ان کی کتاب میں بھی کہ رجم کی سزا موجود ہے. تو یہ طے کر کے آئے تھے کہ اگر یہ کہیں گے کہ رجم کی سزا نہیں ہے اور کوڑے لگانے اور زیادہ سے زیادہ منہ کالا کرنے سے کام چل جائے گا تو ان کا فیصلہ قبول کر لیں گے. یہ پس منظر ہے. یقولون کہتے ہیں ان اوتی تم ہادا, اگر تمہیں یہ دیا جائے تو خود تو اسے لے لو, وإلا تؤتوه, اور یہ یعنی یہ فیصلہ دیا جائے تمہارا من چاہا فہدرو تو اس سے بچو. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ, اور جس کو اللہ گمراہ فرمانا چاہے, فلن تملک له من الله شيئا, تو اس کے لئے تم اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں کر سکو گے. اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں, لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم, کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک فرمائے. لہم فی الدنیا خزی, ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے, ولہم فی الآخرت عذاب عظیم, اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. مزید ان کی نافرمانیاں یہود کی, سماعون للکذیب اکالون للسحت, وہ جھوٹ کے لیے خوب سننے والے, جاسوسی کرنے والے, بڑے حرام کھانے والے ہیں. فَإِن جَاؤُكَ, پس اگر وہ آپ کے پاس آئیں, فَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ, نبی آپ کو آپشن ہے, چاہے تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کریں. فَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ, پھر اگر آپ ان سے اعراض کر لیں, فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا, تو وہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے. یہ تسلی آ گئی. لیکن ہاں, خوبصورت تعلیم ہمارے دین کی, وَإِن حَكَمْتَ, اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں, فَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, تو ان کے درمیان فیصلہ کرے انصاف کے ساتھ. یعنی کہ یہودیوں کو جو چاہو کر لو, نہیں, یا تو آپ کا آپشن ہے فیصلہ نہ کرے, گزشتہ نہیں, لیکن فیصلہ کرے تو عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ. یہ خوبصورت تعلیم ہمارے دین کی, چاہے وہ غیر مسلم ہے, لیکن نہیں, فیصلہ انصاف کا ہوگا. ان اللہ یحب المقسطین, بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اب یہود پر ایک اور نکیر کی جا رہی ہے, وہ کہیں بھائی ہر کیوں نہ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کیسے آپ کو منصف بنائیں گے, وہ کیوں آپ سے فیصلے کرائیں گے. فعندہم التوراۃ, حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے, فیہا حکم اللہ, جس میں اللہ کا حکم موجود ہے. جب اللہ کا حکم اس میں موجود ہے, اور اگر یہ نیک نیت ہوتے تو پہلے عمل کر لیتے. یہ بدنیت ہے, یہ من چاہے فیصلے کرانا چاہتے ہیں, یہ نیک نیت نہیں. ثم یتولون من بعد ذلک, پھر اس کے بعد وہ پھر جاتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین, اور وہ ماننے والے ہیں ہی. اس کے بعد ساتواں رکوع آ رہا ہے, جو اس پوری سورہ مبارکہ کا نقطہ عروج و کلائمیکس, شریعت کے احکامات پر عمل کرنے اور ان کے نفاذ کی اہمیت, اور جو لوگ شریعت کے احکامات پر عمل نہ کریں اور اس کے نفاذ سے جیتو رہیں, ان کے لیے شدید وعیدیں اور الفاظ ہیں جو اس مقام پر آئیں گے. اہل کتاب کا ذکر ہے, اور بین السطور دراصل ہمیں اہل ایمان مسلمانوں کو ہدایات دی جا رہی ہے. فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور, بے شک ہم نے نازل کی تورات, اس میں ہدایت ہے اور نور ہے. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا, اس کے ذریعے ہمارے نبی حکم دیتے تھے جو مسلم تھے, فرما بردار تھے. تمام انبیاء مسلم تھے, یہودیت نصرانیت تم نے اختیار کی, تو اس کے ذریعے ہمارے انبیاء حکم دیتے تھے جو فرما بردار تھے. للذین ہادو, ان کے لیے کہ جو یہودی ہوئے, وہ ربانیون والاحبار, اور درویش اور علماء بھی یہ کام کرتے تھے. بمستحفظوا من کتاب اللہ, اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے. دیکھیے, اللہ نے پچھلی کتابوں کی ذمہ داری نہیں لی قرآن کے لیے, اس وقت ذمہ دار بنائے گئے تھے علماء, کہ جو انبیاء تمہیں دے اب آگے لوگوں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری. اس میں بین السطور یہود کے علماء کو بھی نقیر کی جا رہی کہ تم کتاب کے تو محافظ بنائے گئے تھے, اور تمہیں اولا چھپا لو کتاب کو, کہ جس میں آخری رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارات موجود. وکانوا علیہ شہداء, اور وہ اس پر گواہ بھی تھے, نگران بھی تھے. فلا تخشوا الناس, بس تم لوگوں سے نہ ڈرو. واخشونی, اور مجھ ہی سے ڈرو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, اور میری آیات کے عوض تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو. میرے احکامات کا سودا نہ کرو, بلکہ ان پر عمل کرو, ان کے نفاذ کی کوشش کرو. اب اللہ کا پہلا فتویٰ اس مقام پر, ومن لم يحكم بما انزل الله, اور جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کریں, فاولئک هم الکافرون, وہی کافر ہیں. یہ تین فتویٰ آئیں گے, اگلا آئے گا آیت 45 میں اور پھر 47 میں. وہ قدم نہ عالم فیہا, اور ہم نے طے کر دیا ان کے لیے اس میں, یعنی کتاب میں, ان نفس بالنفسی, کہ جان کے بدلے جان, والعین بالعینی, اور آنکھ کے بدلے آنکھ, والانف بالانفی, اور ناک کے بدلے ناک, والاذن بالاذنی, اور کان کے بدلے کان, والسن بالسنی, اور دانت کے بدلے دانت, والجروح قصاص, اور زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے. یہ قصاص کا حکم انہیں بھی دیا گیا تھا. فمن تصدق بہ, پھر جس نے اس کو معاف کر دیا, یعنی قصاص کو, فہوا کفارۃ اللہ, تو وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا. یعنی جو قصاص معاف کر دے, جیسے وراثہ معاف کر دے, تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. یہ احکامات قصاص کے ان کو بھی دیے گئے. شریعت کا بات شریعت کی بات آ گئی, اب نفاذ شریعت کا معاملہ. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو وہی ظالم. اور قرآن کریم میں عام طور پر ظلم شرک کے لیے آتا ہے. سورہ لقمان آیت نمبر 13, ان الشرک لظلم عظیم, یقینا شرک سب سے بڑا ظلم ہے. دوسرا فتویٰ آ گیا. وقفینا علی آثار عیسی ابن مریم, اور ہم نے عیسی ابن مریم کو ان کے نشان قدم پر بھیجا, یعنی کہ پچھلے انبیاء آتے رہے اور ان کے بعد عیسی ابن مریم آئے, آخری رسول بنی اسرائیل کی طرف. مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ, ان کی تصدیق کرنے والے کی جو ان کے پاس تھی یعنی تورات. وآتیناہ الانجیل, اور ہم نے انہیں یعنی عیسی علیہ السلام کو انجیل عطا کی, فیہ ہدی و نور, اس میں ہدایت اور نور ہے. ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ, اور اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے تھی یعنی تورات. وہدی و موعظۃ للمتقین, اور وہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ, اور چاہیے کہ انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا. اب تیسرا فتویٰ, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہ کرے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, تو یہی لوگ فاسق ہیں, نافرمان ہیں, اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے ہیں. تین فتویٰ آئے, آیت 44 وہی کافر, آیت 45 وہی ظالم یعنی مشرک, اور آیت 47 وہی فاسق یعنی نافرمان. ان کے لیے حاملین کتاب, جن کو اللہ نے کتاب دی, کتاب کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے, نافذ نہیں کر رہے, تو اللہ کی یہ فتویٰ ان کے لیے. تورات تھی ان کے پاس, یہود کے پاس, انجیل تھی نصارہ کے پاس, اب وہ کتاب ایک انویلڈ, اب ویلڈ کتاب اللہ کی کتاب قرآن کریم جو آج ہمارے پاس, اگر آج ہم اس کے احکامات میں نفاذ نہیں کر رہے تو برا نہ مانیے گا, ہمارا دعوی ایمان معتبر نہیں ہوگا اللہ کے ہاں, اور یہ اللہ کے فتاوی پھر ہمارے لیے ہیں. جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں عملی اعتبار. فتویٰ کوئی نہیں دے گا, اور فتوی کی بحث میں کر بھی دے رہا آپ کے سامنے, نہ قرآن کا وہ مزاج, وہ تو فقہا اصول لے کے ڈیولپ کرتے ہیں. قرآن تو حیران کرتا ہے, ہلاتا ہے لوگوں کو, پہاڑوں کو ہلاتے وہ شہر کو, کہ اگر آج قرآن کے احکامات کا نفاذ نہیں ہو رہا تو یہ فتویٰ آج ہم مسلمانوں کے لیے. اب اس کے دو پہلو, ایک مجھے اپنی ذات پر اختیار حاصل, دین اینڈ دیر میں عمل کر سکتا ہوں, نماز کی فرضیت ہے, زکات کی فرضیت ہے, حج کی فرضیت ہے, روزے کی فرضیت ہے, سود سے بچو, انفرادی سطح پر تو بچ سکتے ہیں, جھوٹ نہ بولو, یہ وہ احکامات ہیں جن پہ ہم فوراً عمل کر سکتے ہیں. یہاں ہمیں اختیار حاصل ہے, نہیں کر رہے تو یہ فتویٰ ہمارے لیے. اور پھر دین اجتماعیت کا تقاضا کرتا ہے, زمین اللہ کی, نظام اللہ کا چلے گا, اس کے نفاذ کی جد و جہد ہم پر لازم ہے, ورنہ ہماری عبادت مکمل نہیں ہو سکتی. اور یہ فتویٰ آ جائیں, اس جد و جہد کے ذریعے سے دین کا غلبہ ہو سکتا ہے, تو اللہ کے احکامات کا نفاذ ہو سکے گا. تو اجتماعی سطح پر ہمیں جد و جہد کرنی, تاکہ ان فتویٰ کی زد سے بچ سکے اور کفارہ اللہ کے حضور پیش کر سکے بطور عذر کے, اور انفرادی سطح پر ہمیں فوراً کرنا ہوگا. یہ ہے جناب جو اللہ کے احکامات ہیں اور اللہ کے تقاضے ہیں اپنی اس کتاب کے حوالے سے. اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. عام معاشرے سے ہٹ کر بالکل الگ ہی ورژن ہے قرآن کا. وہاں تو یہ ہے کہ بھائی اتنے نوافل پڑھو گے بخشش ہو جائے گی تمہاری, فلاں راتوں میں جاگ لو گے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا, فلاں سے تمہاری نسبتیں ہو گئی تو تم بخشے بخشائے ہو گئے, سال بھر حرام خوریاں کر بھی لو, جا کے عمرہ کر لو, تمہارے اتنے ثواب مل جائے گا, رشوتیں چل رہی ہیں گفٹ کے نام پر کوئی مسئلہ نہیں, ہم تو زکات دیتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, گویا اس زکات کے ذریعے سے اس بلیک کو وائٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ورژن ہے معاشرے میں. اور قرآن کا ورژن کیا ہے؟ اگر احکامات پر عمل نہیں تو کس بات کا تمہارا ایمان, کس بات کا تمہارا اسلام, کس بات کے تمہارے دعوے؟ خوش فہمی ہے بھائی. فاولائک هم الکافرون, فاولائک هم الظالمون, فاولائک هم الفاسقون. پھر ذہن میں لے آئیے, گزریں گے نہیں ہم یہاں سے کہ صاحب کافروں کی بات ہو رہی ہے, ہم تو مسلمان نہیں, یہودی اس وقت کے مسلم تھے, پھر انکار کیا انہوں نے احکامات کا تو کافر ہوئے عملی اعتبار سے. عیسائی اس وقت کے مسلم تھے, جب انکار کیا احکامات کی عمل نہیں کیا تو کافر قرار پائے. عملی کفر کی بات ہو رہی ہے, فتویٰ کی بحث نہیں, عملی کفر کی بات ہو رہی ہے. تو یہ فتویٰ ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ ہے کلائمیکس اس پوری سورہ مبارکہ کا, شریعت اور نفاذ شریعت اس کا ذکر. آگے فرمایا, وہ انزلنا الیک الکتاب بالحق, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی بامقصد طور پر سچائی کے ساتھ حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، وہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وہ مہیمن علیہ اور ان پر نگہبان اور محافظ ہے، یعنی یہ قرآن پچھلی کتابوں میں جو تحریف ہو گئی تھی اس کو صاف کر کے ان کی صحیح صحیح تعلیمات ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے فاحکم بینہم بما انزل اللہ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ فرما دیجئے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا، ولا تتبع اهواءهم اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو توقع ہے ہی نہیں، آپ کی شخصیت کو سامنے رکھ کے اہل ایمان کو ہدایت دی جا رہی، ولا تتبع اهواءهم اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، اما جاءك من الحق اس کے مقابلے میں جو حق میں سے آ چکا ہے، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، تمہیں سے ہر ایک کے لیے ہم نے الگ الگ شریعت اور منہاج یعنی راستہ مقرر کیا۔ اب دیکھیں دین تو سب کا ایک ہی تھا، آل عمران آیت نمبر 19، ان دین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام، آدم سے لے کے علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک نے ایک ہی اصولی دعوت دی، دین اصولی دعوت سب کی سیم، توحید رسالت آخرت، ہاں شریعتوں میں فرق رہا، مثلا یہود کا روزہ رات کو سے شروع ہو جاتا تھا اگلے دن جا کے شام کو ختم ہوتا تھا، ہمارا روزہ سحری سے شروع ہوگا یعنی صبح ساجد سے شروع ہوگا اور غروب تک ہے، تو روزہ دونوں امتوں میں، لیکن فرق یہ ہو گیا یہ شریعت کا فرق۔ اور لیکن منہاج رسولوں نے کیا اسٹریٹجی اختیار کی دین کی محنت کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کا منہاج توحید کے مراکز قائم کرنا، بیت اللہ کے قریب اسماعیل آ گئے، اور جو ہے اسحاق علیہ السلام اس سے تو پورا پھر آگے سلسلہ، پھر یعقوب علیہ السلام اس سے چلتا رہا، تو فلسطین میں مرکز، بیت اللہ مکے میں مرکز، توحید کے مراکز انہوں نے قائم کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا منہاج طریقہ ایک مسلم قوم جو کہ غلام تھی اس کو آزاد کرانا اور پھر ایک سرزمین حاصل کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کا منہاج صبر محض اور اخلاق اور آج ہی اور انکساری کی اعلیٰ ترین مثالیں لوگوں کے سامنے پیش کرنا دین کی دعوت کے مرحلے کے دوران۔ لیکن ہمارے لیے منہاج کس کا ہے، نمونہ کس کا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا طریقہ کار ایک انقلابی جد و جہد کے ذریعے سے مختلف مراحل سے گزار کر اللہ کے دین کو بالفعل نافذ کرنا، یہ منہاج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے لیے اسی راستے سے گزر کر ہی نجات ہے۔ سورہ عذاب آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، یقینا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ باقی رہا اس منہاج کو سمجھنا، منہاج نبوی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہت عمدہ کتاب محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی منہج انقلاب نبوی کے نام سے، جو آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سی ڈیز کی صورت میں بھی اویلیبل ہے۔ فرمایا کہ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، تمہیں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت اور منہاج نے راستہ مقرر کیا ہم نے، فلو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ایک ہی واحد امت بنا دیتا، لیکن نہیں، ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائے اس میں کہ جو کچھ اس نے تمہیں عطا فرمایا، یہ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اسے زبردستی نہ کسی کو گمراہ کیا جاتا ہے نہ زبردستی کسی کو ہدایت دی جاتی ہے، جو جس رخ پر جانا چاہتا ہے اسی رخ کی اس کو توفیق دے دی جاتی ہے۔ بس تبھی کل خیوات، بس تم سب کا کرو بھلائیوں کے کاموں، یہ مضمون جیسے کہ کیا جا چکا ہے چوتھی مرتبہ یہاں پر آ رہا ہے، 10 مرتبہ قرآن میں آیا ہے کہ بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے معاملات میں کمپٹیشن کرو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ان اللہ علیم اجرکم جميعا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جس بات میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، وہ انحکم بینہم بما انزل اللہ، دیکھیے بار بار حکم بما انزل اللہ، حکم بما انزل اللہ، اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے کرو، فیصلے کرو، بار بار اس رکوع میں یہ مضامین آ رہے ہیں، وہ انحکم بینہم بما انزل اللہ، اور ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، ولا تتبع اهواءهم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، واحذرهم، اور ان سے چوکن نہ رہیے، ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، ان سے چوکندے رہیے، ہوشیار رہیے کہ وہ کہیں ہٹا نہ دے آپ کو اس سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا، شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور تلقین اہل ایمان کو کی جا رہی ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, اور یقیناً لوگوں میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں. اَفَحُکْمُ الْجَاہِلِيَّةِ يَبْغُونَ, کیا وہ جاہلیت کے دور کے فیصلے جاتے ہیں؟ مراد اسلام سے قبل کا زمانہ زمانے جاہلیت کا تھا, اس کے فیصلے جاتے ہیں. اصل بات کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, اور اللہ سے بہتر کس کا حکم ہوگا ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. اس کے بعد کا رکوع بھی بڑا اہم, اس میں ہدایت دی جا رہی ہے اس کے اعتبار سے رکوع نمبر 8 میں کہ اہل ایمان کی دوستیاں فقط اہل ایمان سے ہونی چاہیے, دلی ہمدردی والی دوستیاں, اور یہود و نصارہ سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا. اور وہ لوگ جو اللہ کے دین سے اس کے دین کے تقاضوں پر عدم اس کے دین کے تقاضوں کی ادائیگی سے فرار اختیار کرتے ہیں ان کو بھی متنبہ کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ, بعضهم اولیاء بعض, ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں. یہ ہے جس آیت میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا. آگے آیت نمبر 81 بھی آئے گی, ان کے اپنے درمیان اختلافات ہیں. پہلے بھی ہم پڑھ چکے ان کے اپنے درمیان اختلاف ہے, لیکن یہاں قرآن کہہ رہا ہے بعضهم اولیاء بعض, ان میں سے بعض بعض کے دشمن. ایک تو یہ کہ اسلام دشمنی میں یہ اکٹھے ہیں, حدیث بھی الکفر ملت واحدہ, کفر تو ملت واحدہ ہے, اسلام دشمنی میں مراد ہے. اور ایک ہی جیسے کہ میں نے کیا کہ ایک پیشن گوئی تھی قرآن کی جو اس دور میں پوری ہوئی کہ آج یہود اور نصارہ کا گٹھ جوڑ ہو چکا. اسرائیل تو موجود ہے ہی, اس کی ریاست تو موجود ہے ہی نصارہ کی سپورٹ کی وجہ سے. تو نوٹ فرمائیے, یہ پیشن گوئی تھی. اور جیسے کہ میں عرض کر چکا, اب ویٹیکن سے فتویٰ آ گیا پوپ کا کہ یہود بری الذمہ ہیں, ان پر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا کوئی الزام نہیں, وہ سارے اختلافات ختم کر دیے, بری الذمہ قرار دے دیا. یہ تھی پیشن گوئی جو اس دور میں پوری ہوئی. تو قرآن میں کانٹرڈکشن کہیں نہیں ملے, ہماری عقل سوچ اور نالج میں کمی ہو سکتی ہے, قرآن میں کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا. بعضهم اولیاء بعض, وہ بعض بعض کے دوست ہیں. ومن يتولوا منكم, تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا, ولایت دل ہمدردی والی دوستی. ایک ہوتا ہے اس سے سلوک کرنا, ہر کافر سے کیجیے کوئی مسئلہ نہیں, ایک دلی ہمدردی والی دوستی, وہ فقط مومن کی مومن ہو سکتی ہے. اس کا رد یہاں پر ہو رہا ہے کفار کے حوالے سے. وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ, تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, وہ انہی میں شامل کیا جائے گا, انہی میں سے ہوگا. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, بے شک اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا ظالمین کی قوم کو. اگلی آیت آپ نوٹ کیجئے, ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آج ہی کے لیے نازل کی. آج جو ہمارے حکمرانوں کا طرز عمل اور پھر بحثیت مجموعی امت مسلمہ کا طرز عمل, پوری یہ آیت اگلی جو اس میں صادق آتی ہے. فتح الذین فی قلوبهم مرض, تم دیکھو گے جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے, نفاق کی طرف اشارہ, یسارعون فیہم, وہ انہی یہود و نصارہ میں گھستے چلے جاتے ہیں, انہی سے مہنگے بڑھائیں گے, کبھی واشنگٹن کبھی نیو یارک جا رہے, پہلے جاتے تھے ماسکو کی طرف, انہی میں بڑھتے چلے جائیں گے. یقولون, کہتے ہیں, نقشہ, ہمیں ڈر ہے, ان تصیبنا دائرہ, ہم پہ گردش نہ آ جائے, ہم پھنس نہ جائیں, ہماری امداد نہ رک جائے, ہماری کرسی نہ چلی جائے ہمارے پاس. مسئلہ کیا ہے؟ ایمان اگر کمزور ہو تو اللہ کے بجائے توقعات بندوں سے وابستہ ہو جاتی ہے. ایمان اگر کمزور ہو تو اللہ کے بجائے انسان بندوں سے ڈرتا ہے. نقشہ ہم تصیب بنا دائر, ہم ڈرتے ہیں بھائی, ہم تک گردش زمانہ نہ آ جائے. فعص اللہ, اللہ کا تبصرہ بہت پیارا تبصرہ, فعص اللہ قریب ہے, ایاتی بالفتح, اللہ فتح لے آئے اور وہ مغلوب ہو جائے, او امر من عنده, یا اپنے پاس سے کوئی حکم لے آئے ان کی بربادی کا فیصلہ کر دے. مثال کے طور پر, فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین, تو اپنے دلوں میں جو کچھ چھپاتے تھے اس پر پچھتاتے رہ جائیں. دین تو غالب ہو گئی ہوگا تو منافق ہاتھ ملتے رہ گئے بعد میں بھی, پہلے سے ان کو بتا دیا گیا. ویقول الذین آمنوا, اور مومن کہتے ہیں, اہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم, منافقین کے بارے میں, یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی پکی قسمیں کھاتے تھے, انہم لمعکم, کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں. بڑے انہوں نے وعدے کیے دوستیوں کی منافقین نے, لیکن ہوا کیا, حبطت اعمالہم, ان کے اعمال اکارت گئے, فاصبحوا خاسرین, پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. اس کے بعد یہ آیت بھی بہت اہم آیت ہے ہم سب کے اعتبار سے, عملی تقاضی دین کے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, من یرتد منکم عن دینہ, تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے, اسی کو ارتداد کہا جاتا ہے. یہ دو اعتبار, ایک عقیدے کے اعتبار, جیسے قادیانی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں. یہ عقیدے کا ارتداد ہے جس کو مرتد کہنا کہتے ہیں, مرتد ہو جانا کہتے ہیں. یہ عقیدے کا ایک عمل کا ارتداد, ارتداد کے لوگوں والے پیچھے ہٹنا, آ کر پیچھے ہٹنا. عملی ارتداد کیا ہے؟ یہ اللہ کا دین, یہ اس کے احکامات, یہ اس کے تقاضے. آؤ تھامو اس کے دین کو, لگاؤ جان, لگاؤ مال, بڑھو آگے, محنت کرو اس کے دین کے لیے. تم پڑھ آئے ہیں, حب دنیا رکاوٹ بن جاتی ہے ان تقاضوں کی ادائیگی میں, اور بندہ کہیں پیچھے ہٹتا ہے اور چھٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے اور مرتد ہو کے نکل جاتا ہے. یہ عملی مرتد, جیسے عملی کفر ہم سمجھتے آ رہے, عملی ارتداد. یہ تھی نفاق کی روش جنہوں منافقین نے اختیار کی. اس کو ذہن میں رکھیے. اب آگے دیکھیں, میں یہ کرتا ہوں ان کو مان دینی ہی, تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھیرے گا تو اللہ تو بے نیاز ہے. فسو بیات اللہ بقوم, اللہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا. اب پہلی صفت ان لوگوں کی, ان کا اللہ سے تعلق کیا ہوگا؟ یحبون ویحبونہ, اللہ اسے محبت فرمائے گا, وہ اللہ سے محبت کریں گے, دنیا کی مال و اسباب سے نہیں, اللہ سے محبت کریں گے. نمبر دو, بندوں سے تعلق ان کا کیا ہوگا؟ اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین, وہ اہل ایمان پر نرم دل اور کفار پر سخت ہوں گے. یہ الفاظ ہیں صحابہ کی شان میں سورہ فتح آیت نمبر 29 میں, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, شدید ہیں کفار پر آپس میں رحم دل. یہ دوسری صفت. تیسری صفت, دین سے تعلق کیا ہوگا؟ جہاد کریں گے, یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. چوتھی صفت, حق کے لیے ان کا رویہ کیا ہوگا؟ کوئی ملامت اس کی پرواہ نہیں کریں گے. ولا یخافون لومت لائم, ملامت کرنے, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں. یہ چار صفات ہوں گی ان میں جن کو اللہ لے آئے گا, ان کو ہٹا کر جو اس کے دین کے تقاضوں سے ارتداد اختیار کریں گے. یہ الفاظ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری آیت میں 38, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, تم رضانی کرو گے لوگوں, اللہ تمہاری جگہ بدل کر کسی اور کو لے آئے گا, وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. جیسے اللہ نے تادیوں سے کام لے لیا ہے, آیا یوں سے تاتار کے افسانے سے پاس با مل گئے کعبے کو سنم خالص, اللہ بے نیاز. تم ارتداد اختیار کرو گے تو اللہ ان صفات کے لوگوں کو لے آئے گا, جو اللہ سے محبت کریں گے اللہ اسے محبت کرے گا, جو اہل ایمان کے حق میں نرم اور کفار پر شدید ہوں گے, جو مسلسل محنت کریں گے اللہ کے راستے میں, جو حق کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا مخالفت کا کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے, کوئی ڈر نہیں رکھیں گے. آئیے ہم جائزہ لیں, کیا یہ صفات آج ہم میں ہیں؟ سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے, اہل ایمان سے دوستی یا محبتیں, کفار سے نفرت کیونکہ وہ دین کے باقی دشمن, اللہ کے راستے مستقل جد و جہد اپنی جان و مال سے, اور کوئی مخالفت آ جائے, کوئی ملامت آ جائے, اس کی کوئی فکر نہیں. اللہ ہمیں اس میں غور کرنے کی توفیق دے. یہ صفات اگر ہم میں ہیں, اللہ کا بہت بڑا انعام, ہم عملی ارتداد سے بچے ہوئے ہیں, اور اگر نہیں ہے تو یہ ہے معاملہ خطرے کی گھنٹی والا. اللہ ہمیں اپنے دین کی سمجھ دے اور اس کے ان عملی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ بہت وسعت والا, خوب علم رکھنے والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ, بے شک تمہارا ولی, تمہارا اصل دوست, تمہارا اصل پشت پناہ اللہ ہے. ورسولہ, اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے. الذین یقیمون الصلاۃ, جو نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ, اور زکات ادا کرتے ہیں. وہم راکعون, اور وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں. مراد کیا ہے؟ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو جتاتے نہیں, کسی کو کچھ, کسی کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تو احسان نہیں جتاتے, اس پر تکلیف نہیں پہنچاتے, عاجزی اختیار کرتے ہیں. ہمارے اسلاف کی روش تو یہ رہی, ہمارے بزرگوں کی روش تو یہ رہی, زکات کسی کو دیتے تو اس کا شکریہ ادا کرتے تھے. کیوں؟ او بھائی تم ہو تو ہمارا فریضہ ادا ہو رہا ہے نا, اگر تم نہ ملتے تو فریضہ ادا کیسے کرتے؟ وہم راکعون, عاجزی اختیار کرتے ہیں. ومن یتول اللہ ورسولہ, اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے دوستی اختیار کرے. والذین آمنوا, اور اس سے جو ایمان والے ہیں. فإن حزب اللہ هم الغالبون, تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب ہے, اللہ کا گروہ ہی غالب ہونے والا ہے. اس حزب اللہ کی ایک وضاحت آئے گی سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں, کہ جن کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہوتی ہیں, اور وہ لوگ کہ جو ایمان پر نہ ہو چاہے ان کے سگے رشتے دار ہی کیوں نہ ہو, ان سے ان کا تعلق ہوتا ہی نہیں, اللہ رسول اور اہل ایمان کی محبت کو ٹاپ پر رکھتے ہیں. تو فرمایا کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے دوستی رکھے, وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور ان سے جو ایمان لائے, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی جماعت وہ غالب ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.